اور جہاں تک فقہ کا تعلق ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو بہت بڑے فقیہ تھے اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ فقہ کے بانی تھے اور سیدنا عمر اور سیدنا عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم یہ سب حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فقہ کے بانیوں میں شمار ہوتے تھے تو کچھ مبالغہ نہیں. یہ جو ابھی بات گزری ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چار رکعتیں پڑھائیں اور عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دو تو اللہ اعلیٰ قبول فرما لے اور دو معاف کر دے، یہ خود ان کے فقیہ ہونے ہی کی دلیل ہے. اور خلافت کے خلاف لوگوں نے کہا کہ بولتے ہیں، امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کیا، تو خلافت کا وقار اور حیبت لوگوں کے دل میں کم ہو جاتی، یہ حکمت کی بات ہے کہ فرمایا نہیں. اصل بات یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے پوچھا نہ ہو، ان لوگوں نے چاہے نہ پوچھا ہو مگر اقابر صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے اور کوئی جبر کی حکومتیں تھوڑی تھیں، کوئی پوچھ نہ سکے، آزادی تھی. تو صحابہ رضی اللہ عنہ ہی نے عثمان رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہمیشہ دو رکعتیں پڑھتے رہے، ہم لوگ آپ نے چار کیسے پڑھا دی؟ تو فرمایا بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم یہ سب کے سب حضرات تو مسافر تھے، دو ہی رکعتیں پڑھنی تھی. میں نے مکہ مکرمہ میں شادی کی ہے، اقامت کی نیت ہے، تو میں تو مسافر نہیں ہوں، مجھے تو پوری نماز پڑھنی تھی. اس پہ یہ گرا کھلی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقیہ تھے بنیادی طور پہ، تو یہ نہیں ہے کہ وہ چپ ہو گئے ہوں. ناگواری کا اظہار بھی فرمایا مگر بات حد سے بڑھ جائے اسے بھی نہیں کیا، وہ بھی حکمت تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے یہ فرما دینا کہ انک غلام معلم، تم تو ایسے لڑکے ہو، ایسے جوان ہو جو علم کے ساتھ ہو، معلم ہو، تعلیم دینے والے ہو، یہ ایسے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا نگاہ مبارک پہنچی ہوگی کہ اللہ نے اس شخص کے لیے کیا کچھ رکھا ہے، دین کی تعلیم دیتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کوفہ بھیجا تھا، اور علقمہ اور اسود رحمت اللہ علیہما انہوں نے تو چوکھٹ پکڑ لی، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بہت کچھ حاصل کیا. اور پھر انہی دونوں کے بعد ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ نے وہ مسند سنبھالی، اور ابراہیم نخعی رحمت اللہ کے پاس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتاوی کا ایک پورا ذخیرہ تھا جس کو انہوں نے زبانی یاد کر رکھا تھا. اور ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ میں یہ علم جمع ہو گیا تھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علم کا ذخیرہ، اور علقمہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی علم حاصل کیا تھا، پھر اسود وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہ اور حضرات وغیرہ سے، تو یہ سب ابراہیم نخعی کے پاس آ گیا. اور ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ سے ابو سلیمان حماد نے اس علم کو حاصل کیا، اور حماد کے بعد تو اللہ نے وہ آدمی اس عالی شان سند اور مسند کا وارث بنایا جس کو اللہ نے علم، عقل، اجتہاد اتباع سنت، تقویٰ، ان سب چیزوں سے رنگ دیا تھا اور اس کے مسلک کو اتنی وسعت ملی کہ آج بھی دنیا میں اکثریت اسی کے پیروکاروں کی ہے. ہماری مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ حنفی اس وقت بھی امت کا بہت بڑا حصہ ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اصولی حیثیت سے یہ بات کہی کہ ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. جو چیز مسلمان بہتر سمجھ لیں وہ اللہ کے ہاں بھی بہتر ہے، اور جس کو مسلمان برا سمجھ لیں وہ خدا کے نزدیک بھی برا. یعنی کسی مسئلے پہ اجماع ہو جائے مسلمانوں کا، تو مسلمانوں سے مراد ہر عام مسلمان نہیں ہے، اہل علم مسلمانوں میں، اہل تقویٰ کو فتویٰ دیں، اجتہاد کریں. تو گویا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سمجھا دیا، بتا دیا کہ اہل علم کا اجماع اور فتویٰ یہ اللہ کے ہاں سے بھی قبولیت کی سند پا لیتا ہے، اور جس چیز کو یہ رد کر دیں وہ رد اللہ کے ہاں بھی برا ہی ہے. مثلا جس چیز کو مسلمان اچھا قرار دے دیں، کتنی ہی چیزیں تجارت کے معاملات میں، اگر کبھی بینکنگ ہو تو اس میں ایسی ہیں جو اجتہاد کے ذریعے ثابت ہوتی ہیں، کتاب و سنت اس معاملے میں خاموش ہے. اللہ تعالی کسی کو توفیق دے اور وہ صحیح معنی میں اسلامی بینکاری کرے، کوئی ادارہ یا کوئی فرد ایسا ہو، تو وہاں پہنچ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اب کی جدید دنیا میں جو پرانے فقہا نے استنباط کیا، اجتہاد کیا، اس کی کتنی ویٹیج ہے. اور ایسے ہی مسلمان اہل علم کسی چیز کو برا قرار دیں تو وہ ایک طرح سے اللہ کے ہاں بھی برا ہے. ہمارے اس دور میں اس کی ایک مثال یہ بھی دیکھ لیجئے کہ پورے یورپ اور امریکہ میں جیسے بلڈ بینکس ہوتے ہیں، ایسی ملک بینک قائم کیے گئے کہ خواتین کا دودھ جمع کیا جائے، اور بچوں کے لیے چونکہ سب سے اچھی غذا وہ ہے اس لیے وہ دی جائے، اور روشن اسلام، ماڈرن دین، یہ مجتہدین جنہیں اردو بولنی نہیں آتی اور اردو میں بات نہیں کر سکتے، جنہیں یہ نہیں پتا کہ خریف ایک موسم ہے اور ربی بھی ایک موسم ہے، ربی کو ربی پڑھنے والے کہ ربی میں پانی کم ہو جاتا ہے اور ربی میں یہ ہو جاتا ہے، اردو بولنی نہیں آتی، وہ بھی کہتے ہیں روشن اسلام. تو یہ ماڈرن اسلام والوں نے یہ چاہا کہ اسلامی ممالک میں بھی ملک بینک قائم کر دیں، شیطان نے یہ رانی سجھائی کہ استخارہ کر لو، وغیرہ ریڈیو ٹیلی ویژن پہ استخارہ کرا لیتے کہ ملک بینک قائم کریں یا نہ کریں. امت میں جتنے چنے ہوئے مفتی اور فقیہ حضرات تھے انہوں نے اس تجویز کو رد کر دیا، انہوں نے کہا دودھ سے نسب ثابت ہوتا ہے، اور بچہ جس خاتون کا دودھ پیے گا وہ اس کی ماں بن جائے گی، تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس کا دودھ پیا ہے. تو اسلامی ممالک میں اگر یہ بینک قائم ہوں گے تو یہ جو رضائی ماں کا تصور ہے کہ دودھ شریک بہن بھائی اور دودھ پلانے والی ماں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تھا، تو پھر ہوگا کیا؟ تو اس لیے اہل علم نے اسے رد کر دیا، یہ نئے دور کا مسئلہ تھا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے پہ خوش ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہوگا. اگر یہ ہو جاتا تو اللہ کا غضب اور اس کی ناراضگی ہو جاتی، اس کا غصہ بڑھ جاتا، سوائے اس کے کہ ماڈرن دین اور روشن اسلام والے انہیں پرواہ نہ ہوتی، اس لیے کہ ان کا ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اپنی عقل پہ ہے کہ جو ہماری عقل میں آئے بس وہ دین ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے بڑے فقیہ تھے کہ اب دیکھیے حج کا عمرے کا مسئلہ ہے نا کہ احرام باندھ لیں اور گورنمنٹ نہ جانے دے، بیرون ملک سفر پہ پابندی لگا دے، دشمن روک لے، تو مسئلہ یہی ہے کہ قربانی کا جانور حرم میں بھیجا جائے یا حرم میں قربانی کروا دی جائے، اور جب اطلاع مل جائے کنفرم ہو جائے تو احرام کھول دے اور آئندہ پھر اپنے حج و عمرے کو پورا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں عمرے میں یہی کیا تھا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ جب کوئی آدمی مجبور ہو جائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ حرم شریف میں داخل ہی نہ ہو مکہ مکرمہ میں دشمنوں نے، مشرکین مکہ نے، تو انہوں نے کہا کہ جب مجبوری کی علت آ جائے گی تو ہر شخص کے لیے یہی حکم ہو جائے گا. اس لیے ان سے موتا امام محمد میں آیا ہے رحمہ اللہ کہ ایک شخص نے حضرت سے عرض کیا کہ میں نے احرام باندھ لیا تو سانپ نے کاٹ لیا، اب جانے کی کوئی طاقت نہیں ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہی سمجھایا کہ قربانی بھیج کر احرام کھولو اور پھر جب ممکن ہو عمرہ کر لینا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی سبب، کوئی علت، کوئی وجہ مشترک ہو جائے گی تو حکم بھی وہی ثابت ہو جائے گا، مشترک حکم نکل آئے گا. اجتہاد کرتے تھے. اور فتویٰ آیا استفتاء کہ ایک عورت امید سے ہے، اس کا شوہر مر گیا تو عدت کتنی ہوئی؟ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجن، تم میں سے جو لوگ انتقال کر جائیں اور ان کی بیویاں رہ جائیں باقی، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک روکے رکھیں، یعنی یہ عدت ہے. اور سورہ نساء میں آیا ہے کہ وہ عورتیں اگر امید سے ہوں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اجلہن، ان کی عدت ان یضعن حملہن، جب تک کہ ان کے بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی. شوہر کا انتقال 9 بجے ہوا اور بچے کی پیدائش 9:02 پر ہوئی، تو بس عدت گزر گئی. شوہر کا انتقال جنوری میں ہوا اور بچے کی ولادت ستمبر میں ہوئی، تو عدت گزری. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ جو زیادہ مدت ہو اسے عدت قرار دیا جائے، 4 مہینے 10 دن اور بچے کی ولادت، اس میں جو زیادہ ہو اسے عدت قرار دے دیں تو دونوں آیتوں پہ عمل ہو جائے گا. لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اس فتوے سے اختلاف کیا اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ امید والی عورت کے حق میں سورہ بقرہ کی آیت کو سورہ النساء کی آیت سے منسوخ قرار دیں اور وضع حمل جب بچے کی ولادت ہو جائے تو یہ عدت بنے گی. اور دلیل یہ بھی کہ سورہ بقرہ سورہ نساء کے بعد نازل ہوئی ہے تو نسخ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کینسل ہو گیا حکم, بلکہ وہ ایک مستقل بحث ہے جو پہلے پارے میں منسوخ کی ناسخ اور منسوخ کی بحث میں بیان کیا ہے بھی اور شاید آئندہ بھی ہو. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ حالانکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے افضل تھے لیکن انہوں نے یہ بات مانی. افضل اس لیے کہ خلافت تھی, خلیفہ تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ, بعد میں خلافت ملی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے انتقال پہلے ہو گیا تھا اور خلفائے اربع چاروں خلفاء سارے صحابہ رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں اور ان کی افضلیت ایسی ہی ہے جس ترتیب سے ان کی خلافت ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس لیے قرآن کریم پر گہری نظر رکھتے تھے اور ان کا یہ علمی تباہر اور اجتہاد, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب انہیں دیکھتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے. طبقات ابن سعد میں آیا کہ ایک دن ابن مسعود رضی اللہ عنہ آ رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑی تو بے اختیار مسکرانے لگے اور بار بار فرماتے جاتے تھے کہ ایسا برتن ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کوفہ والوں نے آ کے عرض کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے متقی تھے, ایسے اچھے اخلاق والے تھے اور علم تو ٹپکتا تھا ان سے, تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سچ کہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت بالکل سچ کہتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ میں تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنا تم ان کی تعریف کرتے ہو نا, میں انہیں اس سے بھی کہیں آگے کا آدمی سمجھتا ہوں. تو اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک شخص نے ان سے مسئلہ پوچھا اور یہ دریافت کیا کہ کسی شخص کے حلق سے اس کی بیوی کا دودھ اتر جائے, پی لے تو کیا حکم ہوگا؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا وہ حرام ہو جائے گی, اس کی ماں بن جائے گی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ موجود تھے, انہوں نے کہا یہ کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ رضاعت کی بچے کو دودھ پلانے کی مدت صرف 2 سال ہے, بس 2 سال کے بعد جس عورت کا دودھ بھی جس بچے یا کسی مرد کے حلق سے اترے گا وہ اس کی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا, اگرچہ یہ فضول کام ہے, گناہ کا کام ہے, مگر نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو موطا امام مالک میں آیا ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بولے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں ما دام ہذا الحبر فیکم, جب تک یہ شخص موجود ہے نا میرے پاس فتوے کے لیے مت آنا. تو اتنی قدر و منزلت تھی سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کے دل میں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کہا کہ اپنا یہ جو لنگی ہے تہبند ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر باندھو. تو اس نے کہا کہ آپ اپنا بھی تو حال دیکھیں, ٹخنوں سے نیچے ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں تم جیسا نہیں ہوں, میرا جسم کمزور ہے, میں معذور ہوں. مراد یہ تھی کہ اصل مسئلہ وہ ہے جو میں نے تمہیں بتایا, عمل کرو. میرا کہتے ہو تو میں تو معذور ہوں, کیا کروں. یہ بات کسی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں بتائی. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا, عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کون تھا. اس نے بتایا فلاں آدمی تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. وہ شخص جب مدینہ منورہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے درے لگوائے اور کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے شخص سے منہ زوری کرتے ان کے منہ آتے. ان ساری چیزوں کے باوجود تقویٰ اتنا تھا کہ فرماتے تھے جو مسائل نہ پتاؤں کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ میری رائے ہے, میرا خیال ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو روشن دین کا کوئی علم نہیں تھا نا اتنا, وگرنہ ہمارے اس دور میں اتنا عقل کا حیضہ ہو گیا ہے لوگوں کو کہ وہ سنبھالی نہیں جاتی. دین کا کوئی مسئلہ کسی کے سامنے رکھ دیں, کیسے جی میرا خیال ہے اس مسئلے میں یہ ہونا چاہیے, میری عقل میں تو یہ بات آتی ہے. یہ عقل کا حیضہ اگر ہو گیا ہے تو اس کا علاج کراؤ کسی سے. یہ روشن دین ہے نا, بڑے سے بڑا مسئلہ بھی جس پہ علماء پانچ پانچ سال غور کریں تو فتویٰ دینے کی ہمت نہیں ہوتی, یہ بچوں کا کھیل ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے یہ نہ کہا کرو کہ میری رائے اور میرا خیال, صاف کہہ دو میں نہیں جانتا, بس نہیں پتا. اور کیا اچھی بات مسروق نے ان سے نقل کیا ہے, صحابہ میں آیا, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جملے نقل کیے کہ مسروق کہتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ ایک دن فرمانے لگے کہ اب زمانہ ایسا آ جائے گا جب علماء باقی نہیں رہیں گے اور لوگ ایسے جاہلوں کو سردار بنا لیں گے جو اپنی عقل سے باتیں کریں گے, جاہل لوگ لوگوں کے پیشوا بن جائیں گے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس بات کی صداقت اور اس بات کو دیکھنا ہو تو ڈوب مرنے کو یہی کافی ہے کہ ہم جیسا آدمی ہفتے میں چار بار بات کرتا ہے دین پہ اور لوگ سنتے, اس سے زیادہ افسوس کا مقام کیا ہوگا کہ ہم جیسوں کو بھی لوگ صاحب علم سمجھتے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ ایک عورت کا نکاح ہوا اور تذکرہ نہیں ہوا کہ حق مہر کتنا ہے, یہاں تک کہ اس کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا. اب مسئلہ اٹھا کہ حق مہر کتنا ہوگا, وراثت بھی ہوگی یا نہیں ہوگی, کسی کو پتا نہیں تھا. تو کوفہ والے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اصرار کرتے رہے کیا فتویٰ دیں. انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. پھر ایک مہینے تک مسلسل صحابہ رضی اللہ عنہ نے بعض لوگ انہوں نے بھی اصرار کیا اور کہا آپ کچھ تو بتائیں. تو مہینے کے بعد فرمایا کہ اس کی بہنوں کو دیکھو, چچا زاد وغیرہ, جتنا ان کا حق مہر ہے اتنا ہی حق مہر اس کا بھی ہونا چاہیے، اور اس کو وراثت بھی ملے گی. تو غالباً یہ وجہ آئی ہوگی ان کے ذہن مبارک میں کہ حق مہر کے تذکرہ نہ ہونے سے نکاح پہ کیا فرق پڑا، نکاح تو ہوا تو وارث تو یہ ہوگی لڑکی. اور پھر ارشاد فرمایا کہ عدت بھی اس کی ہوگی، اور پھر فرمایا اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور غلط ہے تو یہ ابن مسعود اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا. حضرت ابو سنان رضی اللہ عنہ موجود تھے اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ، وہ آئے ہی تھے کہیں سے. تو انہوں نے جب یہ فتویٰ سنا تو انہوں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ بنت واشق بروا بنت واشق کا مسئلہ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تھا، وہ یہی تو چیز تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فیصلہ فرمایا تھا جو ابن مسعود آپ کر رہے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، بہت خوش تھے کہ ان کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق ہو گیا. اہل مدینہ آئے تو معلوم ہوا کوفہ میں ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کسی نے اپنی بیوی کو نہ چھوا ہو اور پھر طلاق دے دے، اور پھر اس کی والدہ سے، اس لڑکی کی ماں سے نکاح کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جائز قرار دیا. اہل مدینہ آئے نہ، بلکہ حضرت خود مدینہ منورہ حاضر ہوئے تھے تو اپنے اس فتوے کا ذکر کیا، تو وہاں پر کچھ مفتی حضرات نے اپنی رائے دی اور بتایا کہ ایک خاص صورت ہے اس میں بھی یہ جائز ہے، اس کے علاوہ ساری صورتیں ناجائز ہوتی ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ واپس جب تشریف لے گئے تو اس آدمی کو بلایا اور ملے اور فرمایا میں اپنے فتوے سے رجوع کرتا ہوں اور یہ نکاح نہیں ہوا، نکاح کے فسخ ہونے کا حکم دیا. چونکہ قاضی بھی تھے، فیصلے بھی فرماتے تھے، تو انہوں نے فرمایا میرا فتویٰ غلط تھا بھی. سیدھی سادھی سی بات، کوئی تکلف تھوڑے ہی کرتے تھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب کوئی شخص اہل ہو فتویٰ دینے کا، اجتہاد کا اہلیت اس میں ہو، اور پھر اس کے باوجود سوچ سمجھ کے کتاب و سنت حدیث پہ غور کر کے فتویٰ دیا، اس کے باوجود فتویٰ غلط ہو گیا تو اس شخص کو گناہ ہی ملے گا، ایک ثواب ہوگا محنت کا، اور اگر فتویٰ صحیح تھا تو پھر تو دوہرا ثواب ہوگا کہ محنت بھی کی اور صحیح نتیجے پہ بھی پہنچا. صحابہ رضی اللہ عنہم آتے تھے اور پوچھتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فتویٰ پوچھتے تھے. امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کتاب الآثار میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں 6 آدمی تھے جو فقیہ تھے، اور پھر سیدنا عمر، عبداللہ ابن مسعود، زید ابن ثابت، ابو موسیٰ اشعری، ابی ابن کعب اور امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، ان 6 کے نام لکھے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ 6 آدمی مجتہد مانے جاتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت زید رضی اللہ عنہم، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے، فتوے ایک دوسرے سے لیتے رہتے تھے، پوچھتے رہتے تھے، علم کی باتیں کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے فتوے آپس میں ملتے. اور اتنے علم، تقوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کے باوجود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دوسروں کی بھی قدر کرتے. اتنی تواضع تھی، اتنی عاجزی تھی کہ کسی نے پوچھا کہ کوئی تمنا، تو فرمایا مرنے کے بعد بھی نہ اٹھایا جاؤں، ایسا مٹ جاؤں، ایسا مٹی میں مل جاؤں کہ کوئی یاد بھی نہ کرے کہ مسعود کا کوئی بیٹا تھا دنیا میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتے تھے کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کا علم ایک پلڑے میں رکھو اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا علم دوسرے پلڑے میں، تو عمر رضی اللہ عنہ کا پلڑا ترازو میں بھاری رہے گا. اور یہ تو بہت لوگوں سے کہتے تھے. الاستیعاب میں جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، وہاں یہ آیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اکثر لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مجلس میں کچھ دیر بیٹھنا میں سمجھتا ہوں ایک سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بچے تھے ان کے سامنے، لیکن یہ قدردانی ایسی تھی کہ فرماتے تھے یہ عبداللہ بن عباس جو ہے رضی اللہ عنہ، یہ بہت اچھی قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور اگر یہ عمر میں ہمارے برابر ہوتے اور اتنے برس جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اتنا انہوں نے زمانہ پایا ہوتا تو کوئی قرآن ان سے زیادہ نہ سمجھ سکتا. حتیٰ کہ اپنے شاگرد علقمہ، ان کے متعلق فرماتے تھے کہ جتنا میرا علم ہے بس علقمہ کا علم بھی اتنا ہی ہے. فرماتے تھے میرا علم سے زیادہ نہیں ہے. پڑھایا بہت بہت شاگرد رہتے تھے. علقمہ ہیں، اسود ہیں، مسروق ہیں، عبیدہ ہیں، حارث، قاضی شرح ہیں، ابو وائل ہیں، اور نہ صرف پڑھایا ان کو، رحمت اللہ علیہم اپنے رنگ میں ایسا رنگ دیا کہ لوگ کہتے تھے جس نے علقمہ کو دیکھ لیا اس نے گویا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا. سفر میں بھی ساتھ رکھتے تھے اپنے شاگردوں کو، اور علقمہ رحمت اللہ علیہ کو تو اتنا تعلق تھا ان سے کہ سفر پہ نہیں جا سکتے تھے ان کے حلقے میں کسی وقت تو اپنے کسی دوست کو ساتھ کر دیتے تھے اور کہتے تھے حضرت کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہنا. عبد الرحمن ابن یزید کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حج کا ارادہ فرمایا اور علقمہ نہیں جا سکے تو انہوں نے مجھے بھیجا اور مجھے کہا کہ ہر وقت حضرت کے ساتھ رہنا اور جو کچھ زبان مبارک سے نکلے اس کو لکھ لینا، مجھے اطلاع کرتے رہنا کہ حضرت نے کیا کہا. حضرت خباب رضی اللہ عنہ گئے اور اتنے شاگردوں کو ان کے کوفہ میں دیکھا اور کہا جیسے آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں آپ کے یہ نوجوان شاگرد یہ لڑکے بھی پڑھ سکتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن سننے کی اگر خواہش ہو تو میں ان لڑکوں میں سے کسی کو کہوں. تو خباب رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں. تو علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ اشارہ فرمایا کہ تم قرآن پڑھو. تو انہوں نے 50 آیتیں پڑھی پھر چپ ہو گئے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کیسا قرآن اس نے پڑھا. تو انہوں نے بہت تعریف کی. لوگ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود تشریف لے آئے. ایک شخص آیا اور بڑی تیزی سے گزر گئے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. تو لوگ کہتے ہیں ہمیں حیرت ہوئی کہ کون کیا کیا فرمایا, کیسی بات ارشاد فرمائی ہے. تو اب ہم سوچ رہے تھے کہ کون پوچھے کہ یہ کیا بات ہے. پھر کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ لوگ صرف اپنے جاننے پہچاننے والوں کو سلام کریں گے, سلام جو عام مسلمان معاشرے میں ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائے گا اور تجارت بہت بڑھ جائے گی اور رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کریں گے اور جھوٹی گواہیاں دیں گے اور حق بات کو چھپائیں گے. تو فرمایا تم نے دیکھا اس نے صرف مجھے سلام کیا, یہ جو گزرا ہے تیزی سے, تو میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ یہ قیامت کی علامتیں. تقریر بھی بہت اچھی کرتے تھے اور اس کا اثر یہ تھا کہ اخلاص تھا طبیعت میں, دل میں اللہ کے ساتھ تعلق گہرا تھا, تو جو کچھ کہتے تھے وہ لوگوں کے دل پہ اثر کرتی تھی, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تقریر کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہیں خطاب فرمایا, پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا, انہوں نے اپنی باتیں کہیں, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرۃ الحفاظ میں آتا ہے, زہبی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا تم کچھ کہو, تو انہوں نے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. ان کا لوگو اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے, ایک ہی ہے, اور یہ اسلام دین ہے, ہمارا زندگی کا طریقہ ہے. اور ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی ہیں, اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پسند کر لیں بس ہمیں وہی پسند ہے. اتنا کہہ کے بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تعریف فرمائی کہ کتنی مختصر بات کی ہے مگر کتنی گہری, اور آپ نے فرمایا سچ کہا ہے. تو تقریر کرتے تھے مختصر. یزید بن معاویہ نخعی رحمۃ اللہ علیہ, یہ یزید نہیں جو ظالم تھا, یہ ایک اور صاحب ہے, ایک بہت صاحب علم لوگوں میں سے. وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دیر سے گھر سے تشریف لائے اور فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ میرا انتظار کرتے ہو لیکن میں اس ڈر سے باہر نہیں آتا کہ میں بہت زیادہ باتیں کروں تو تم سن سن کے تھک جاؤ گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وجہ سے کئی کئی دن ناغا کر دیتے تھے اور پھر واعظ فرماتے تھے. سورج کے طلوع ہونے کے بعد مسائل فتوے کے لیے لوگ حاضر ہوتے تھے, وہ وقت مخصوص کر رکھا تھا کہ بس اس وقت آیا کرو, تو لوگ کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد ہم حاضر ہوئے تو اللہ کو یاد کرتے رہے, تسبیح پڑھتے رہے, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے, حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا. ایک شخص نے کہا کہ میں نے آج رات تہجد میں قرآن کریم کی جو ابتدائی طویل سورتیں سورہ بقرہ, نساء, مائدہ, انعام وغیرہ وغیرہ یہ پڑھ لی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جس طرح شاعر شعر پڑھتے ہیں ایسے ہی پڑھی ہیں. اور پھر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لوگ گئے اور عرض کیا کہ کسی ایسے شخص کا پتہ بتائیں جو اب دنیا میں ہو اور اپنے طریقے میں بات چیت میں ان چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب و حتی نہ خود عنہ. یہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسی روایت کو تو لائے ہیں کہ عبد الرحمن بن یزید نے کہا سألنا حذیفۃ عن رجل قریب الصمت والهدی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی نہ خود عنہ. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق میں چلنے پھرنے میں ہدایت میں بہت قریب ہو تاکہ ہم اس سے کچھ حاصل کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں کسی شخص کو اب نہیں جانتا دنیا میں اب کوئی رہ گیا ہو سوائے اس کے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طور طریقے کے پابند ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب مدینہ منورہ میں دیکھا کہ حالات اب زیادہ صحیح نہیں رہے اور سیاسی اعتبار سے کوفہ کو دارالخلافہ بنانا چاہیے تو خلافت کے جو فیصلے تھے اس کی حکمتیں ہر ایک کو سمجھنی آ سکتی تھی. اتنا تو سوچنا چاہیے کہ آج 1500 برس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو کیوں دارالحکومت بنا لیا تھا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ سے باہر رہنے کا حکم کیوں ارشاد فرما دیا تھا, تو وہ لوگ اس زمانے میں اپنے حالات سے ہم سے زیادہ واقف تھے اور یقیناً ہم سے زیادہ اللہ کے قریب تھے. خلافت تھی کوئی چھوٹی سی چیز تھوڑا ہی تھی. اب ان کی باتوں اور فیصلوں پر وہ اعتراض کرنے لگ گئے ہیں کہ جن کی زبان اس قابل نہیں ہے کہ ان ہستیوں کا نام بھی لے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب سمجھا کہ مدینہ منورہ چھوڑ دینا چاہیے کوفہ چلے جانا چاہیے تشریف لے گئے دارالخلافہ بن گیا, تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دوست ملنے کے لیے حاضر ہوئے. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے پہلے ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہاں رہے ہیں تو تم لوگوں کا ان کے متعلق کیا خیال ہے, پھر ان کے خیالات سنے. پھر فرمایا ابن مسعود نے قرآن پڑھا حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا اور وہ فقیہ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے والے تھے. تو سب لوگ اعتراف کرتے تھے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود دنیا سے بہت بے نیاز تمیم کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ بے نیاز دنیا سے کسی کو نہیں پائے. حالانکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا مہمان نوازی کا اتنا شوق تھا اتنا شوق کہ الرمادہ ایک جگہ تھی خاص طور سے کوفہ میں اسے اپنے مہمانوں کے لیے رکھا تھا کہ آئیں مہمان رہیں ان کی خدمت کی جائے کھانا کھلایا جائے. رات رات پر عبادت میں مصروف رہتے تھے. ابو وائل کہتے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھ کے ہم ان کے گھر گئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کیا اندر آنے کی اجازت ملی لیکن ہم لوگ تھوڑی دیر دروازے پہ ٹھہرے تو اندر سے خادمہ آئی، اس نے کہا کیوں نہیں آتے، آ جاؤ اندر. تو ہم نے دیکھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ اندر بیٹھے ہوئے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے. تو فرمایا میں جب اجازت دی تھی تو پھر کیوں نہیں آئے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے سوچا ممکن ہے گھر میں کوئی سو رہا ہو. تو فرمایا ابھی تو میں زندہ ہوں، میری اولاد کے متعلق سوچتے ہو کہ وہ غافل ہو جائیں گے اللہ کی یاد سے، خدا کے ذکر سے. پھر تسبیح پڑھتے رہے یہاں تک کہ سورج نکلا. پوچھا کسی سے کہ سورج نکل آیا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں. پھر پڑھتے رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گئے. تو دعا مانگی اور فرمایا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آج کے دن کو جو گزر گیا ہے ہمیں معافی ملی، اور جو گناہ ہو گئے ہیں اس کے عوض میں ہم ہلاک نہیں ہو گئے. بہت نماز پڑھتے تھے، بہت زیادہ، اور ٹھیک وقت پہ ولید بن عقبہ جو کوفہ کا حاکم تھا اسے آنے میں ایک مرتبہ دیر ہو گئی جماعت میں. تو ابن مسعود رضی اللہ نے کسی کا انتظار نہیں کیا، بس نماز پڑھا دی. تو ولید کو بڑا غصہ آیا کیونکہ گورنر تھے نا، تو حکمران جب یہ سمجھنے لگے کہ خدا کا دین بھی انہی کے تابع ہے اور جیسے وہ چاہیں دین کو ترمیم اور اضافے کرتے رہیں، تو اس سے بڑی تباہی ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ تباہ کرے ایسے لوگوں کو، وہ خدا نے کیا بھی. اللہ تعالیٰ رسوا فرمائے جو اس کے دین کو اپنی عقل کے تابع بنائے. تو ولید نے پوچھا کہ آپ نے کیوں نماز پڑھا دی، کیا آپ کو مدینہ منورہ سے حکم آیا کہ میرا انتظار کیے بغیر نماز پڑھا دیں، یا آپ کا اپنا جی چاہتا ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کون سا کسی سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے کہا نہ تو مدینہ منورہ سے حکم آیا ہے اور نہ میں نے اپنی طرف سے کیا ہے، مجھے تو یہ پتا ہے کہ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے کہ تم لوگ اپنے کام کرتے رہو اور بیٹھے رہو اور اپنے کاموں میں مصروف رہو، اور لوگ منتظر رہیں کہ بھی صاحب آئیں تو نماز پڑھائیں، کیا ہم نماز پڑھیں گے، صاحب پہلے آ جائیں. اللہ کو نفرت ہے ایسی باتوں سے. دوشنبہ، سوموار کو، جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا. اور اتنے روزے رکھنے کے باوجود عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا جو اتنے کم روزے رکھتا ہو. تو ہم نے پوچھا کہ اس شہر میں کوفہ میں لوگ بڑے بڑے فقیر جو ہیں یہ سب روزے زیادہ رکھتے ہیں، آپ کم روزے رکھتے ہیں کیوں؟ کہنے کے نماز زیادہ اچھی لگتی ہے، روزے رکھتا ہوں تو کمزور ہو جاتا ہوں، پھر نماز میں دقت ہوتی ہے، تو اس لیے روزے ہفتے میں بس 2 یہ رکھ لیتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں. بیوی بچوں سے بڑا تعلق تھا، اور عجیب بات یہ تھی کہ خود بھی فرماتے تھے، لوگوں کو بھی سکھاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بغیر اجازت لیے کبھی اپنے گھر میں داخل نہ ہونا، اور فرماتے تھے والدہ ہے، بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، تو وہ کبھی اس حالت میں ہوتی ہیں کہ وہ نہیں چاہتی کہ ان پر کسی کی نگاہ پڑے. تو میں اپنے گھر میں جاتا ہوں، میری بیوی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، پھر بھی اجازت لے کے ہی جاتا ہوں. یہ سب کو تلقین کرتے تھے.
اور کھانا پینا بھی اچھا تھا، کھاتے تھے جو غذا مل جائے، اور نبیذ پیتے تھے. نبیذ یہ ہے کہ کھجوریں پانی میں بھگو دی جائیں کچھ دیر کے لیے، یا منقع بھگو دیا جائے اور پھر جب وہ نرم پڑ جائیں تو انہیں مل لیا جائے اور چھان کے اسے پی لیا جائے، بشرطے کہ اس میں جھاگ نہ اٹھے، اتنی دیر تک نہیں رکھ سکتے. اور اسی کو جب اچھا چھوڑیے، تو وہ علقمہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ نبیذ پیتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پیتے تھے، شربت تھا ایک طرح کا. اور جو باقی لوگ تھے اس پینے کو وہ زیادہ احتیاط نہیں سمجھتے تھے. تو علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن عرض کیا کہ آپ امت میں اتنا بڑا مقام ہے آپ کا، اس کے باوجود آپ نبیذ پیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیتے ہوئے دیکھا ہوتا تو کبھی بھی نہ پیتا. اور پیسے بھی بچاتے تھے. یہ جو تصور ہے نا کہ پیسے رہنے ہی نہیں چاہیے اپنے پاس، کسی آدمی کا حال ایسا ہی ہو جائے تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، کسی کو خدا پر اتنا بھروسہ ہو جائے کہ اس کے لیے پیسے کا ہونا نہ ہونا دونوں چیزیں برابر ہوں تو یہ اس کا حال ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس لیے بچاتے تھے کہ محتاج نہ ہو جائیں. 90,000 درہم وفات کے وقت سے اتنی بڑی رقم اگر آج کسی اللہ کے اچھے بندے کے اکاؤنٹ سے وفات پہ نکل آئے تو لوگ سر پیٹ لیں کہ ہم تو اسے اتنا اچھا سمجھتے رہے اور یہ تو بیٹھا مال بنا رہا تھا. یہ بد عادت ہے، ہر چیز پر اعتراض، ہر چیز پر اعتراض چھوڑ دینی چاہیے. یہ عادت سمجھنا چاہیے کہ بہت سی باتیں بھی میری عقل میں نہیں آ سکتی، مجھے نہیں سمجھ میں آ سکتی، اور ضرورت کیا ہے آخر ہر بات پہ اعتراض کرنے کی. بہت خوبصورت تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بال رکھتے تھے اس طرح کندھی کا لحاظ بالوں کا کہ لکھا ہے ایک بال بکھرا ہوا نہیں دیکھا گیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنا تھی تو یہ تو تھے. یہ جو اس حدیث میں آیا ہے نا کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ افلم یکن فیکم صاحب النعلین والوساد والمطہرہ، اور کیا وہ تم میں موجود نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اور تکیہ مبارک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطہرہ، پاکیزگی کا سامان جن کے پاس رہتا تھا؟ تو یہ یہی چیز ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے پاس مسواک رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ضرورت پیش آ گئی تو یہ درخت پر چڑھے. اور ٹانگیں پتلی تھیں تو لوگوں کو ہنسی آ گئی، انہوں نے اس سے ایک شاخ توڑی، مسواک بنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو لوگوں کو جو ہنسی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی پتلی ٹانگیں دیکھ کے ہنس رہے ہو اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی کے ہاں یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو جائیں گی. تو یہ چیزیں رہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہاں اس روایت میں یہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ جو کہہ رہے ہیں نا،
علقمہ رحمت اللہ علیہ سے کہ افلم یکن فیکم صاحب النعلین، کیا تم میں وہ آدمی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے مبارک جس کے پاس تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک جوتے رہے ہیں امت میں ایک عرصے تک، چادر بھی رہی ہے، عباسی خلفاء سے اوڑا کرتے تھے، پھر جب یہ بغداد کا سانحہ ہوا ہے تو اس میں وہ جل گئی تھی. اس وقت دنیا میں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے موجود نہیں ہیں، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی کوئی شبیہ حقیقی طور پہ موجود ہے. یہ جو ہر جگہ نظر آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک ایسے ہوتے تھے نعلین، یہ جعلی بھی ہے، اس کی اصل بھی کوئی نہیں ہے، اور اسے بنانا بھی کبیرہ گناہ ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کسی نے دیکھے ہی نہیں، تو یہ تشبیہ بنانا، جھوٹ بولنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ وہ ایسے جوتے پہنتے تھے. اسی لیے بعض ایسے اللہ کے اچھے بندے اور بڑے نیک قابل مفتی تھے، انہوں نے جوتے کی تصویر کھینچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ایسا ہوتا ہوگا مختلف روایات کی بنیاد پہ، تو ان کے زمانے میں جو اہل فتویٰ تھے، اہل علم تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ نہ کریں، آج آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے بنا رہے ہیں، کل کو کوئی عصا بنا لے گا، پرسوں کو کوئی اور چیز بن جائے گی، تو یہ ایک نیا طریقہ چل پڑے گا. منع کیا انہوں نے، تو انہوں نے رجوع فرما لیا اور کہا تم سچ کہتے. اس لیے یہ جو اب گناہ کے کام اور نئی چیزیں شروع ہوئی ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ایسا ہوتا تھا، اور پھر یہ کرتے ہیں کہ جس جگہ پر بیٹھتے ہیں پیر صاحب، افسر، تاجر، تو اپنے سر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کا وہ نقشہ لگا لیتے ہیں، یہ تاثر دینا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا ہوں. یہ سب گناہ کی باتیں ہیں، بدعات ہیں. اسی طرح اتنا لمبا قصہ کہ بادشاہی مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے تھے، چوری ہو گئے. ارے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے آئے کہاں سے بادشاہی مسجد میں؟ اس کی کوئی تعریف بھی تو ہوگی نا. کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں صاحب، صرف سیدھی اور مختصر سی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جوتے جو ہمارے ہاں تھے، اس کی سند کیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے جوتے ہیں؟ بس اتنی سی بات ہے. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اور یہ جو بیٹھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا، نعلین کا شبیہ بناتے ہیں اس کی، یہ آج تک امت میں کسی نے شبیہ بنائی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایسی بنا لی تھی؟ تابعین، تبع تابعین، کسی ایک جگہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے مبارک جوتوں کا یا ان کے عصا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر پانی پیتے تھے، کل کو ہم ایک پیالہ بنا لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہنتے تھے، کل کو ایک کپڑے بھی بنا لیں ایسے، پرسوں کو ایک آدمی مسواک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا لیں، اس سے اگلے دن اور اب بھی ہے مہر بنا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایسی ہوتی تھی. یہیں سے گمراہی شروع ہوتی ہے کہ عقیدت میں حد سے بڑھ جانا. ہم کہتے ہیں سیدھی سادی بات ہے صاحب، یہ ثابت کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک ایسا تھا، اور یہ بھی ثابت کیا جائے کہ یہ فعل امت میں پچھلے زمانے میں لوگ کرتے رہے. اس تیرہویں چودہویں صدی کو چھوڑ دیجیے، اب تو اختلافات شروع ہو گئے نا. دین پہلی تیرہ صدیوں میں بھی تھا یا نہیں تھا، مسلمان ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے، بارہویں صدی تک شاہ ولی اللہ ہیں، ان کا گھرانہ ہے، حضرت مجدد الفقانی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کا گھرانہ ہے، کوئی ایک شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں، بڑے سے بڑا آدمی ہے اس امت میں، انہوں نے اپنی تصنیفات میں کتابوں میں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک کا ذکر کیا ہے کہ ایسے ہوتے تھے اور اس طرح بناؤ اور اس طرح کرو. یہ سب باتیں اس لیے ہیں کہ علم نہیں ہے بنیادی طور پہ, اور پھر شوق ہے اس کا کہ لوگ ہم سے غائب ہوں, ہمیں مقدس مطہر پاکیزہ جانے. اور یہ بہت غلط بات ہے, یہ سب جھوٹ کی نسبت ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک ثبوت ہی نہیں ہے اس کا کہ اب دنیا میں وہ کہیں بھی ہے. اس کے بعد فرمایا ہے کہ تکیہ اور یہ پاکیزگی کا سامان, تو یہ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. اسی لیے یہ روایت کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں. تو یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ظاہر کرتا ہے کہ کتنے قریب رہتے تھے